الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 84 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سورہ میں جس طرح کے بار بار توجہ دلائی جا چکی، سیدنا یوسف علیہ السلام کی سرگزشت سے استدلال کیا گیا ہے. یہ پورا باب بشارت کا باب ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دنیا میں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. اس کے ساتھ آپ کے منکرین کو کس انجام سے دوچار ہونا ہے، اس سے متعلق بھی مخاطبین کو خبردار کیا جا رہا ہے. چنانچہ یہ سرگزشت اسی سلسلے میں سنائی گئی ہے. قرآن بشارت دے، انذار کرے، انفس سے استدلال کرے گا، آفاق سے یا تاریخ سے، تو یہ تاریخی استدلال ہے. یہ سرگزشت یہاں پہنچ گئی تھی کہ یوسف کے بھائی اب واپس اپنے والد کے پاس جائیں گے اور جا کر انہیں بتائیں گے کہ بیٹا تو وہیں چھوڑنا پڑ گیا. اس میں کیا معاملات ہوئے ان پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں. چنانچہ اب بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے جا کر بتایا تو جو داستان سنائی گئی اس میں ایک تو واقعہ تھا، اس کے ساتھ ایک تبصرہ بھی تھا. اس تبصرے پر سیدنا یعقوب نے یہ کہا کہ بل سولت لکم انفسکم، یہ کچھ نہیں، تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے، اس لیے فصبر جمیل، صبر جمیل ہی بہتر ہے. یعنی میں اس وقت نہ اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں، نہ اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. تم اسی طرح کی ایک بات بنا کے آ گئے ہو جیسے اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بنا چکے تھے. میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو، یعنی یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی، ایک دن میرے پاس لے آئے گا. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ وَتَبَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اس نے یہ کہہ کر ان سے منہ پھیر لیا، یعنی بچوں کی بات پر ان کو اطمینان نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. وہ اگر آ کے محض واقعہ بیان کر دیتے یا اس طرح بیان کرتے جس طرح کے بھائیوں کو بیان کرنا چاہیے، یہ بتاتے کہ وہاں یہ حادثہ پیش آ گیا، سامان سے فلاں چیز نکل آئی، اس کو رکھ لیا گیا، ہمارا بھائی چور کیسے ہو سکتا ہے، یہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے، تو اس طرح کی بات اگر وہ آ کر کرتے تو شاید باپ کا یہ تبصرہ نہ ہوتا. لیکن جب انہوں نے بھی پورے یقین کے ساتھ یہاں یہ کہا کہ بنیامین نے چوری کر لی ہے اور وہاں یہ کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، تو کون سی نئی بات ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی یہی کچھ کر چکا ہے. تو اس پر سیدنا یعقوب نے وہ تبصرہ کیا اور پھر منہ پھیر لیا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور یہ کہا کہ ہائے یوسف، یعنی ان کو بنیامین کے اس واقعے کے بعد اب پھر یوسف یاد آ گئے. اس پر میں نے لکھا ہے، اس وقت اگرچہ بنیامین کا معاملہ تھا مگر یعقوب علیہ السلام نے یوسف ہی کو یاد کیا. یعنی حادثہ تو یہ ہوا کہ دوسرا بیٹا اور یہ چھوٹا ہے وہ اب کہیں پردیس میں رہ گیا ہے، یہ واپس نہیں لا سکے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ یا اسفہ علی یوسف، ہائے یوسف. مگر یعقوب علیہ السلام نے یوسف ہی کو یاد کیا. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں یہ بات کچھ عجیب نہیں کہ اس تازہ حادثے نے بھی حضرت یعقوب کے دل میں حضرت یوسف ہی کے غم کو ہرا کیا. یہ کچھ زیادہ عجیب نہیں. کیوں؟ اول تو بنیامین کے حادثے کی نوعیت وہ نہیں تھی جو حضرت یوسف کے حادثے کی تھی. یعنی حضرت یوسف کے بارے میں تو انہوں نے آ کے یہ بتایا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، گویا موت کی خبر دی انہوں نے. یہاں یہ تو طے تھا کہ وہ زندہ ہے، مصر میں ہے، وہاں اسے روک لیا گیا ہے، کوئی چیز اس کے سامان سے نکلی ہے جس کو چوری قرار دے کر اسے پکڑ لیا ہے، لیکن بیٹا زندہ ہے اور باپ کو اطمینان ہے کہ وہ چوری نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس نوعیت کا غم بھی نہیں ہے. اول تو بنیامین کے حادثے کی نوعیت وہ نہیں تھی جو حضرت یوسف کے حادثے کی تھی. ثانیاً حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے جو دلبستگی تھی وہ صرف بیٹے ہونے کے سبب سے نہیں تھی، بلکہ اس میں اصلی دخل ان کی ان اعلیٰ صلاحیتوں کو تھا جن کی بنا پر حضرت یعقوب ان سے اس درجے محبت کرتے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں کے محسود بن گئے. یہ چیز بھی بالکل فطری ہے، اولاد یکساں ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد میں کسی بیٹے یا بیٹی میں غیر معمولی محاسن ہے، اخلاقی لحاظ سے بہت بلندی ہے، علم دانش میں اللہ تعالیٰ نے وافر حصہ عطا فرمایا ہے، تو یہ بڑی فطری بات ہے کہ اس کی طرف میلان بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، اس کا زیادہ اظہار بھی ہوگا. یہی چیز دوسرے اعزاء اقربا کے معاملے میں بھی ہوتی ہے. اگر کسی استاد کے تلامذہ ہیں تو ان میں بھی یہ فرق ملحوظ ہوگا. ایک تعلق یا رشتہ جو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اس میں تو سب یکساں ہوتے ہیں، اور اس رشتے کی نوعیت وہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ خلقت کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں، لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا تفاوت رکھا ہے، صلاحیتوں کا تفاوت ہے، مزاج اور افتاد طبع کا تنوع ہے، اور معلوم نہیں اور کیا کیا امتیازات کی چیزیں ہیں جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے جب تمہارے درمیان اس دنیا کی زندگی کے حالات تقسیم کیے ہیں تو ایک کو دوسرے پر کچھ درجے بھی دے دیے. یہاں بھی یہی تھا کہ وہ اپنے تمام بھائیوں کے محسود بن گئے. ان کے والد کو جیسا کچھ التفات تھا اسی پر تبصرہ ہے سورہ کی ابتدا میں کہ یوسف کا یہ کانٹا اگر ہم نکال دیں تو پھر باپ کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی. اور بالآخر اسی کے نتیجے میں بھائیوں کے ہاتھوں انہیں نہایت زہرہ گداز آزمائشوں سے گزرنا پڑا. جو کچھ انہیں پیش آیا وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی آدمی کو پیش آئے تو وہ آسانی سے ان مراحل سے گزر جائے. یعنی بھائی جن سے انسان کو ایک عصبیت حاصل ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ساتھ لے جاتے ہیں، اٹھا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے ایک اسماعیلی قافلہ گزرتا ہے، چند پیسوں کے عوض اس کو بیچ دیتے ہیں، مصر میں مصر کے بازار میں ایک غلام کے طور پر وہ بیچ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ عزیز کے گھر میں پیش آیا وہ ہم سن چکے ہیں. 17-18 سال کا زندہ آسان نہیں ہوتا یہ سب گزارنا. اللہ کے آخری پیغمبر نے تبصرہ کیا تھا کہ یوسف کو جب کہا گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے تو یہ رہائی کی خبر تھی، ایک مظلوم کے لیے رہائی کی خبر تھی جسے پورا اطمینان تھا کہ اس کو ناجائز طور پر جیل میں ڈالا گیا ہے، لیکن کس شان سے اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تحقیق ہونی چاہیے، مجھ پر الزام کی نوعیت کیا تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا میں ہوتا تو شاید یہ نہ کر سکتا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کن مراحل سے گزرے. تو اس کو استاذ امام نے بڑی صحیح تعبیر سے ادا کیا ہے کہ نہایت سہرا گداز آزمائشوں سے گزرنا پڑا. اس نے یہ کہہ کر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، وبیزت عیناہ من الحزن وہو کظیم، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ گھٹا جا رہا تھا. یعنی ایسی محبت تھی ان کو، غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. کیا مطلب ہے؟ حاشیہ لکھا ہے، میں نے عام مشاہدہ ہے کہ غم و الم کی شدت اور بہت روتے رہنے سے پتلیوں اور پلکوں کی سیاہی متاثر ہو جاتی ہے اور آنکھوں کے سرخ ڈورے بھی آہستہ آہستہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ اسی حالت کا بیان ہے. یعنی اس کو قرآن مجید نے ایک تعبیر دی ہے اور خوبصورت تعبیر دی ہے کہ وبیزت عیناہ ہو، اس کی آنکھیں غم سے سفید پڑ گئی تھیں اور وہ گھٹا جا رہا تھا. باپ کی یہ حالت دیکھ کے، یعنی پہلے تبصرہ، پھر اس طرح منہ پھیر کر ہائے یوسف اور جو کچھ ان پر بیت چکی تھی، باپ کی یہ حالت دیکھ کر قالوا تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الہالکین. بیٹوں نے کہا خدا کی قسم آپ یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا ہلاک ہو جائے. اس تبصرے میں جو لب و لہجہ ہے، جس طرح کا تأسف ہے اس صورتحال پر کہ سب کچھ کر کے بھی ہم کامیاب کہاں ہوئے ہیں. یعنی باپ کا دل تو پہلے سے بھی زیادہ وہیں لگا ہوا ہے. تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ بظاہر ہمدردی کا جملہ ہے، مگر غور کیجئے تو اس میں بھی وہی جذبہ حسد کار فرما ہے جو ان کے تمام اقدامات کا باعث ہوا. قرآن مجید نے اس کو کئی پہلوؤں سے بیان کیا ہے اور کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ بڑی بیماریوں میں سے شاید سب سے بڑی بیماری جو تعلقات کو متاثر کرتی ہے، معاشرت کو متاثر کرتی ہے، فرد کی اپنی نشو و نوا پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے، وہ حسد ہے. اس میں چونکہ جو اصل چیز کار فرما ہے وہ انانیت کا مجروح ہونا ہے، تو اب تفوق کی جو جبلت انسان کو دی گئی ہے وہ ایک خاص طرح کی انانیت پیدا کرتی ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو جو اس کا اپنے بارے میں خیال ہے اس کے لحاظ سے جگہ نہیں ملی، تو پھر وہ دوسروں کے معاملے میں حسد میں مبتلا ہوتا ہے. یہی حسد ایک بڑی بیماری کے طور پر بنی اسرائیل کے معاملے میں زیر بحث آیا ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک پوری قوم ہے، اللہ نے اس کا استفاء کیا، اس کو بڑا درجہ دیا، کم و بیش 2000 سال تک اللہ کے پیغمبر پے در پے اسی قوم میں آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات سے نوازا. قرآن کی بڑی بڑی صورتیں ان انعامات کو بیان کرتی ہیں، من و سلوہ اتار دیا ہے، یہ چشمے پھوٹ نکلے ہیں، یہ عنایت ہوئی، وہ عنایت ہوئی. لیکن جیسے ہی ان کو یہ بتایا گیا کہ اب نبوت کا خاتمہ تم پر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے بھائیوں بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر اٹھایا جائے گا اور وہ ایک امت مسلمہ بنیں گے، تو اس میں سادہ طریقہ تو یہ تھا کہ اپنے جرائم پر غور کرتے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے، جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کی طرف توجہ کرتے. وہ حسد میں مبتلا ہوئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، کم و بیش آخری 500 سال تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر بیٹھے تھے. آخری 500 سال میں نے اس لیے کہا کہ ہیکل کی پہلی تباہی کے بعد عزیر علیہ السلام نے واپس آ کر کم و بیش 500 قبل مسیح میں تورات کو دوبارہ ترتیب دیا ہے اور ان کی ایک لحاظ سے تعمیر نو کی ہے. تو یہ زمانہ ہے ان کا جس میں اب وہ آگے بڑھنے والے تھے، تاہم انہوں نے ساری قوت اسی پر صرف کر دی کہ آنے والے پیغمبر کا نام و نشان ہم نے یہاں باقی نہیں رہنے دینا۔ تو حسد کا جذبہ اس طرح فرما ہوتا ہے۔ یہی صورتحال کم و بیش رسول اللہ کو پیش آ گئی ہے۔ یعنی جو بنیادی اعتراض ہے وہ کیا ہے؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ یعنی یہ تو ہمارے یہاں جو قریش کے خاندان ہیں ان میں غربا میں سے جو بڑے بڑے سردار ہیں، وہ طائف میں بھی ہیں، مکے میں بھی ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل ہونا تھا تو ہو جاتا۔ یعنی بنیادی بات وہی ہے کہ وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ لوگ تو وہ حیثیت نہیں رکھتے جو مثلاً بنو امیہ کے بڑے سرداروں کو ہے یا دوسرے قبائل کے بڑے بڑے لوگوں کو ہیں، جن کا ذکر آپ تاریخوں میں پڑھتے ہیں اور جو کم و بیش سب کے سب معرکہ بدر میں کھیت رہے۔ کیوں کھیت رہے؟ اس لیے کہ اس جذبہ حسد سے نجات نہیں پا سکے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے۔ میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ قرآن مجید جو سرگزشت بھی سنا رہا ہے، اس میں ایک تو اس سرگزشت کا بنیادی ہدف ہے قریش کے سامنے ایک آئینہ رکھ دینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور محمد الرسول اللہ کس نتیجے کو دیکھنے والے ہیں، ایک تو یہ پہلو ہے۔ لیکن خود اس سورہ کے اندر بہت سے حقائق ہیں جن کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اور بڑے بے مثال حقائق ہیں۔ یعنی انسانی نفسیات کی باریکیاں، انسان پر گزرنے والے احوال، عزیمت اور رخصت میں کیا طریقے انسان کے امتیاز کا باعث بنتے ہیں، باتوں کی تہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے، خوابوں کی کیا حقیقت ہے، معلوم نہیں کیا کیا غوامض و اسرار ہیں جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ حسد کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ جملے بھی اس وقت ان کی زبان سے نکلے ہیں۔ یہ بظاہر جو میں نے جملے آپ کو سنائے، یہ بظاہر ہمدردی کا جملہ ہے، مگر غور کیجئے تو اس میں بھی وہی جذبہ حسد کار فرما ہے جو ان کے تمام اقدامات کا باعث ہوا۔ یعنی یوسف کو پہلے کچھ تنگ کرنے، پھر گھر سے نکالنے، پھر جا کر کنویں میں ڈالنے تک جو کچھ بھی ہوا اس میں یہی جذبہ کار فرما ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف کو ٹھکانے لگا کر وہ باپ کی تمام توجہ حاصل کر لیں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ انہیں حاصل تھا وہ بھی ان سے چھن گیا ہے۔ اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یعنی باپ نے بھی، اگر باپ خاص طور پر یعقوب جیسا پیغمبر ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے انصافی کی ہوگی۔ انصاف کا تعلق اور فطری محبت کا تعلق سب بچوں سے ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی باپ نے ایک عادلانہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے بعد یہ سب چیزیں اس طرح نمایاں ہو گئیں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ انہیں حاصل تھا وہ بھی ان سے چھن گیا ہے، اور باپ کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا کہ جب تنہا ہوں یوسف کی یاد میں نالا و فریاد کرتے رہے۔ یعنی ہوا کیا؟ یہ تو نہیں ہوا کہ باپ انہی کے ہو کر رہ گئے، اس کے بالکل برخلاف یہ صورت پیدا ہو گئی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے یہ جملے کہنے پر انہیں آمادہ کیا ہے۔ بیٹوں نے کہا، خدا کی قسم آپ یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو گلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان جملوں کے اندر ایک خاص طرح کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزاً او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب نے سنا تو اس نے کہا، یعنی اپنے بیٹوں کا یہ تبصرہ سنا تو کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، یعنی مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا، کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں اگر غم میں مبتلا ہوں، میں اگر اس طرح رو دیتا ہوں، میں اگر اس طرح خلوت نشین ہوں، مجھے اگر یوسف ہی یاد آ رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی شکوہ ہے تو اپنے رب سے، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا۔ تم نے جو داستان آ کے سنا دی میں نے سن لی۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہی ایک بندہ مومن کے شایان شان ہے۔ یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے، وہ اپنے غم و علم کا اظہار اپنے رب ہی سے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی تمام امیدیں اسی سے وابستہ ہوتی ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا یہ گریہ اور یہ زاری بلاخر اس کی رحمت کو جوش میں لے آئے۔ یعنی اسے اگر دعا کرنی ہے تو اپنے رب سے، شکوا کرنا ہے تو اپنے رب سے، گلہ کرنا ہے تو اپنے پروردگار سے، اپنے غم اور پریشانی کا اظہار کرنا ہے تو اسی کے سامنے۔ ایک بندہ مومن کا یہ تعلق ہونا چاہیے اپنے پروردگار سے۔ اس کے بعد پھر دنیا میں جزا فضا، ماتم، دوسروں کا گلہ، ہر موقع کے اوپر ایک داستان لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یہ بے معنی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی آدمی کی پوری زندگی اس سے عبارت ہوتی ہے کہ وہ صحیح کرے گا، ہر مرحلے پر کوشش کرے گا کہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، لیکن دوسری جانب سے کسی بے انصافی سے، غلط رویے سے سابقہ پیش آ جائے گا، اور یہ دنیا میں آتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی ایسی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں کہ 17-18 سال کے لیے اٹھا کے آپ کو زندہ میں ڈال دیا ہے، اس میں کیا کیا شکوے دل میں پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ لیکن ایک بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں بڑا حسن ہے، بڑا جمال ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت، حکمت، ربوبیت کی کرشمہ سازی ہے، اس سب کے باوصف یہ ہر جگہ پر ناقص ہے، ہر جگہ پر ناقص ہے، سوائے ایک چیز کے، دار الامتحان ہونے کے لحاظ سے آخری درجے میں کامل ہے۔ اس لیے کہ یہ بنائی اس لیے گئی ہے، اس میں جتنے نقائص ہیں وہ رکھے اسی لیے گئے ہیں کہ امتحان ہر جگہ، ہر پہلو، ہر مرحلے پر ہو سکے، کوئی چیز امتحان سے فرار کا ذریعہ نہ بن سکے۔ یعنی انسان کی کوئی تدبیر اس کو کمرہ امتحان سے باہر نہ لے جا سکے، یہ لحاظ رکھا گیا ہے اس دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے جیسے ترتیب دیا ہے اس میں۔ وہ دنیا کے جس میں اللہ تعالیٰ تمام نقائص کو دور کر دے گا اور اپنے کمال ہنر کا اظہار کرے گا، وہ آخرت کی دنیا ہے، جنت کی دنیا ہے۔ چنانچہ اس دنیا کی زندگی کو اس کی اس حقیقت ہی کے طور پر سمجھ کر اس سے متعلق رویے بھی اختیار کرنے چاہیے، اور وہ رویہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ میرا غم، میرا شکوہ میرے رب کے، میں تم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ اعتماد کتنا غیر معمولی ہے، عالم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا۔ یعنی اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے، ان کے غم و حزن کو کیسے دور کرتا ہے، جو اس کی طرف سے اشارتاً بشارتیں ہوتی ہیں وہ کیسے پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ جو خواب یوسف علیہ السلام کو آیا تھا، اور ابتدا میں اس سورہ کی ابتدا اسی خواب سے ہوئی ہے، انہوں نے سنا دیا تھا، وہ خواب سیدنا یعقوب نے سمجھ لیا تھا۔ یعنی اس خواب میں کیا بشارت دی گئی ہے واضح تھی، یہ اس فہم کا اعتماد ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے رب نے یوسف کے بارے میں کیا فیصلے کیے ہوئے، اس لیے کچھ نہیں ہوگا، تو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جو اس کا باطن ہے اس کو کس خوبی سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ۔ بتا دیا انہوں نے کہ نہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا، نہ اب کوئی ادنا درجے میں خیال ہے کہ بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ، لیکن یہ تبصرہ نہیں کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، جاؤ تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت ہی کی نوید دے رکھی ہوئی ہے, وہ ہمارے اوپر کرم فرمانے والا ہے. ہمارے باپ ابراہیم کو اس نے ایک ایسی قوم کے اندر سے نجات دی جس پر اللہ کا عذاب آیا, ہمیں یہاں آباد ہونے کا موقع دیا, پھر ہمارے اوپر پے در پے کرم فرمایا کہ ایک کے بعد دوسرا پیغمبر ہوتا چلا گیا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جس طرح حضرت یوسف کے معاملے میں ان کے بیان کا یقین نہیں ہوا تھا, اسی طرح بنی امین کے معاملے میں بھی نہیں ہوا. یعنی انہیں پورا اطمینان ہے کہ یہ جو بات بنا رہے ہیں اس پر ان کا تبصرہ بھی تھا, سب ولت لکم انفسکم, یہ تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے. باقی حقیقت یہ ہے کہ یوسف بھی میرے پاس نہیں ہے, بنی امین بھی نہیں ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس میں ان کو بھی دعوت ہے کہ تم جو کچھ کہہ چکے ہو وہ الگ ہے, لے آؤ گے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی بھائیوں کو ڈھونڈ کے لے آئے, جاؤ جا کے ٹو لگاؤ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وَلَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ, اللہ کی رحمت سے تو صرف منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. یعنی کسی بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ رحمت سے مایوس ہو. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم کو قرآن مجید سے معلوم ہوئی ہیں وہ صفات ہمیں بتائی گئی ہیں. یعنی وہ صفات تو الوہیت کی صفات ہیں, ان کو ہم انسانوں پر قیاس نہیں کرتے. جانتے ہیں کہ لیس کمثلہ ہی شیءٌ, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہے, لیکن وہ صفات ہمیں بتائی گئی ہیں تو آخر اس لیے بتائی گئی ہیں نا کہ اس سے ایک تعلق ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان قائم ہو, تو اس لیے وہ ہمارے فہم کے مطابق ہوں گی. جب ہمارا پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں عدل کرتا ہوں تو اس کے ہاں عدل کیا ہے وہ جانے. وہ ہمیں اطمینان دلا رہا ہے کہ ما انا بظلام للعبید, تو ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم ظلم کہتے ہیں وہ ظلم ہم پر نہیں ہوگا ہمارے پروردگار کی طرف سے, اور جس کو ہم عدل کہتے ہیں وہ عدل ہوگا, اور صرف عدل ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کی رحمت, اس کا کرم انسانوں کا احاطہ کرے گا. تو یہ سب چیزیں ہمارے لحاظ سے کہی گئی ہیں اور ہمیں اپنے ہی لحاظ سے سمجھنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں, یعنی جو یا تو اللہ کو مانتے نہیں اور یا پھر جیسے کہ فلاسفہ وغیرہ نے مان رکھا ہوتا ہے کہ ہے کوئی علت العلل, کوئی محرک اول جس نے دنیا کو بنا دیا اور اب اس سے غیر متعلق ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے بہت سے واقعات سے استشهاد کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پروردگار نے ایسا نہیں ہے کہ بس تخلیق کا عمل ہو گیا اور وہ کہیں جا کے سو گیا, وہ ہر لحظہ نگران ہے, ایک ایک چیز تمہاری دیکھ رہا ہے, اور تمہارے ساتھ اس کا وہی تعلق ہے جو ایک زندہ ہستی کا ہوتا ہے, وہ حی و قیوم ہے. تو یہ بتایا ہے اللہ کی رحمت سے تو صرف منکر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. بڑا پیغام ہے اس میں, یعنی ہر شخص کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اگر اپنے رب کے ساتھ سچا تعلق رکھتا ہے تو اسے کبھی کسی مرحلے پر بھی, یعنی بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی, بڑے سے بڑی نیکی کر کے بھی, بار بار اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ مایوسی ہے جو شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہے, وہ پیدا ہی یہی کرنا چاہتا ہے. اسے یہ معلوم ہے کہ یہ مہلت, زندگی کی مہلت جو مجھے آپ کو ملی ہے, اس میں آخری دن کی توبہ بھی مؤثر ہو جانی ہے, تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسان کو مایوس کر دے. تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھ کے زندگی میں جو اقدام بھی کرنا ہے کرنا چاہیے. اس میں کامیابیاں بھی ہوں گی, ناکامیاں بھی ہوں گی, لیکن اگر سچا تعلق ہے تو پورا اطمینان رکھیے کہ ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے آخر میں بھی کامیابی ہو جائے گی، اور اسی دنیا میں ہوگی، ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ وہ کامیابی اس شکل میں ہو، بعض وقت اس کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے بڑی صحیح بات انہوں نے فرمائی کہ اللہ کو مانتے ہو تو پھر کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اقول و قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم.